الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. الشيخ ميري بن مرشد شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب داود برکاتہ العالیہ حضرت والا کا شعر ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلالہ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جب سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے جبکہ سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو، فلہو اجر مئتی شہید، تو اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. لہذا ایک ایک سنت کو ہم زندہ کریں اور 100 شہید کا ثواب لیتے جائیں. اور دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. لہذا ہمارے شیخ نے اس کی تعلیم دی اور سکھایا، زمین پر کھانا کھانا یہ سنت ہے. معذور آدمی کے لیے گنجائش اور اجازت ہے کہ وہ بستر پر کھانا کھا سکتا ہے، لیکن زمین پر کھانا کھانا یہ سنت ہے. شیخ جلال الدین تھانیسری رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اکابر اولیاء اللہ میں سے. حضرت بیمار تھے تو حضرت کو جب دوائی پلائی جانے لگی تو بستر پر تشریف فرما تھے، دوائی پلائی جانے لگی تو فوراً بستر سے نیچے اتر آئے اور ارشاد فرمائے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے بستر پر کھانا پینا ثابت نہیں ہے اور دوائی پینا ثابت نہیں ہے. یعنی اس بیماری کی حالت میں بھی سنت کا اتنا اہتمام کیا. لیکن بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ معذور آدمی بستر پر کھا پی سکتا ہے، معذور آدمی، لیکن بلا عذر کے سنت کو کیوں چھوڑا جائے؟ عذر ہے تو شریعت نے کتنی اجازت دی. نماز میں قیام فرض ہے، اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اور نفل نماز کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز میں بیٹھنے کی اجازت ہے، کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے. لیکن میرے پیارے دوستوں، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب آدھا ہو جائے گا. لہذا نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، کہ نفل نماز بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا. 50% آف ثواب میں بھی 50% آف ملے گا پھر، وہ لہذا پورا ثواب نہیں ملے گا. لہذا نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا. البتہ غیر نفل نمازیں جو ہیں وہ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھنے سے نماز ہی نہیں ہوگی، چاہے وہ ایروپلین ہو چاہے ریل. ریل میں بھی بغیر کسی عذر کے، وہ عذر اگر یہ کہا جائے کہ جی جھٹکا لگتا ہے گرنے کا اندیشہ ہے، تو اس میں بھی ہمارے مفتی حضرات نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر جھٹکا لگتا ہے پکڑ لو لیکن بیٹھو مت. اسی سے یہ بھی بات سمجھ لینا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں ریل گاڑی میں یا جہاز پر ایروپلین میں جا رہے اور بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ پر نماز پڑھ لی، جبکہ نہ قبلے کی سمت ہے, اور کہے کہ جی ہمیں کیسے پتا چلے گا, ہم نے بس تحری کر لی. یہ تحری سیکھ لینا آسان ہے لیکن اس کے بھی کچھ مسائل ہیں جناب. اب تو جہاز میں نیویگیشن سسٹم موجود ہیں, جدید سے جدید لیٹسٹ انسٹرومینٹس موجود ہیں, ہر جگہ پتا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کہاں سے گزر رہے ہیں اور نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ یعنی شمال جنوب مغرب مشرق کدھر ہے اور کعبہ شریف کدھر ہے, ہر وقت معلوم ہے کیونکہ جہاز پوری ایک سمت میں چلتا ہے, اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے, لہذا وہ بغیر ڈائریکشن کے چل نہیں سکتا. اس لیے میرے پیارے دوستو اس چیز کا ہم لوگ اہتمام کریں, جہاز میں سفر کریں یا اور ریل گاڑی میں بھی آسان. ریل گاڑی میں آسان کیسے, ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی اسٹیشن آتا ہے. ماشاءاللہ نمازوں کے اوقات میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں ایک نہیں کئی اسٹیشن گزر جاتے ہیں, اور ایک مساجد نہیں کئی مساجد گزر جاتی ہیں. لہذا مساجد کا رخ دیکھا, نماز شروع کر دی, کتنا آسان کام ہے. لہذا ریل ہو, ریل گاڑی ہو یا جہاز ہو, بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنا یا یہ کہنا کہ سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں گے, میرے پیارے دوستو اس سے ہماری نماز نہیں ہوگی. لہذا جہاز میں بھی انتظام ہوتا ہے, ریل گاڑی میں بھی انتظام کی تھوڑی سی ذرا اگر سیٹنگ کرے تو وہاں بھی انتظام ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں گنجائش ضرور نکل آتی ہے. لہذا اس کا اہتمام کیا جائے. اور رہی بات جھٹکے کی کہ جی نماز میں کھڑے ہوتے جھٹکا آتا ہے گرنے کا اندیشہ ہے تو کھڑا ہو, گرنے لگے پکڑ لے, پکڑنے کی گنجائش موجود ہے, ٹھیک ہے نا جناب. تو میرے پیارے دوستو عرض کیا کہ معذور کے لیے گنجائش ہے, لہذا معذور آدمی بستر پر بیٹھ کر کھا پی سکتا ہے, لیکن غیر معذور کے لیے سنت پر ہی عمل کرنا چاہیے, وہ یہ کہ زمین پر بیٹھ کر کھائے اور دسترخوان کو بچھا کر کھائے. دسترخوان کی سنت مستقل ہے میرے پیارے دوستو. اور جب کھانا کھائے تو پہلے ہاتھ دھو لے, ہاتھ دھونا سنت, اور بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کرے کہ اللہ کے نام سے یعنی جس اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا, اللہ آپ نے دیا, بس اب ہماری بندگی دیکھیے کہ ہم آپ ہی کے نام سے اس رزق کی ابتدا کر رہے ہیں. لہذا بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھا رہے ہیں. اور میرے پیارے دوستو اگر لقمہ گر جائے تو ہماری عزت اس میں نہیں, ہماری بے عزتی نہیں ہے کہ اگر ہم لقمہ اٹھا کر کھا لیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ ہمارے اولیاء اللہ میرے شیخ اکابرین نے سنایا کہ ایران جب تشریف لے گئے تھے تو دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے, نوالہ گر گیا, اٹھا کر کھانے لگے, کسی نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہاں تو اس چیز کو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے کہ اگر دسترخوان پر نوالہ گر جائے اس کو اٹھا کر کھانا. اس پر ایک بات یاد آئی, حکیم الامت چاندنی رحمت اللہ علیہ ریل گاڑی میں سفر فرما رہے تھے, مولانا اشرف علی صاحب میرے مرشد نے واقعہ سنایا کہ حضرت کے سامنے ایک اپ ٹو ڈیٹ ٹائی پتلون والا مسٹر وہ بیٹھا ہوا تھا کھانا, اس نے اپنا ٹیفن کھولا کھانا کھانے لگا, ایک بوٹی اس کے ہاتھ میں تھی, جھٹکا لگنے سے وہ بوٹی نیچے گر گئی. تو اس نے کیا کیا کہ اپنا جوتا اس بوٹی کے اوپر رکھ کر اس کو سیٹ کے نیچے دھکیل دیا. بس حکیم الامت نے یہ مرتب دیکھا, حضرت کی ایک چیخ نکل گئی اور حضرت نے آگے بڑھ کر وہ بوٹی اٹھا لی, اور بوٹی اٹھا کر خواجہ صاحب سے فرمایا کہ خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمت اللہ علیہ سے کہ خواجہ صاحب اس کو جا کر دھو کر لے آئیے. بس حضرت خواجہ صاحب گئے اس بوٹی کو دھو کر لائے, اور حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا آپ اس کو دھو کر لائیں, اس بوٹی کو میں کھاؤں گا. بس خواجہ صاحب اس بوٹی کو دھو کر لائے اور حضرت سے عرض کیا, حضرت اگر اجازت ہو تو میں اس کو کھا لوں. فرمایا کہ اچھا آپ کھا لیجیے. تو میرے پیارے دوستو ہم لوگ رزق کے ایک ایک ذرے کے محتاج ہیں, لہذا اگر دسترخوان پر گر جائے تو ہماری اس میں بے عزتی نہیں ہے, ہماری عزت خلاف سنت زندگی میں نہیں بلکہ ہماری عزت سنت کے اندر ہے میرے دوستو. لہذا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ داڑھی رکھ لیں گے, یا عورتیں یہ سمجھیں کہ ہم پردہ کر لیں گی تو لوگوں کے اندر اور معاشرے کے اندر ہمیں تو بالکل جو ہے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا, اور معاشرہ تو ہمارا بائیکاٹ کر دے گا. تو بات واقعی ہے, شروع میں جب کوئی کینڈیڈیٹ اور امیدوار الیکشن میں اپنے کاغذات جمع کراتا ہے اور اپنی انتخابی سرگرمیاں شروع کرتا ہے تو اس کو گندے انڈے اور ٹماٹر ہی ملتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن میرے پیارے دوستو، جب ایک مرتبہ ایم پی اے یا ایم این اے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے اور منتخب ہو جاتا ہے تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے گندا انڈا ٹماٹر پھینکنا تو دور کی بات، ذکر بھی کر دے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا. تو میرے پیارے دوستو، بے شک انسان جب داڑھی رکھتا ہے، کوئی مسلمان ایک مٹھی داڑھی کا ارادہ کرتا ہے، یا کوئی شلوار ٹخنے مرد شلوار اپنی ٹخنے سے اوپر کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور عمل شروع کر دیتا ہے، یا کوئی عورت برقع پہن کر شرعی پردہ شروع کر دیتی ہے اور اس کے اندر چہرے کا بھی نقاب شامل ہے، تو لہذا اس وقت تو مذاق اڑایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، بہت کچھ جاتا جاتا ہے، ارے یہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ کیا تم فرسودہ چیزوں پر عمل کرنے لگی، اور یہ کیا تم بیک ورڈ اور پرانے زمانے میں تم جا رہی ہو. یا بعض عورتوں کو کہا جاتا ہے اب تمہیں کیا پردے کی ضرورت ہے، اب تو سارے خاندان والوں نے اور سارے محلے والوں نے تو تمہیں بہت اچھی طرح دیکھ لیا، اب کیا چھپا رہی ہو. اگر کسی آدمی کو کے پاس 50 موٹر سائیکل ہو، 50 موٹر سائیکل اور سارے محلے نے دیکھی ہو، اب وہ ٹوئٹا کرولا کار لینے میں شرمائے گا، ترقی دنیا کی کرنے میں شرمائے گا، ارے میاں کیا کرولا کار میں گھوم رہے ہو، پتہ کیسے 50 وہ بھی پھٹ 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 والی پہ گھوما کرتے تھے، تو دنیا کی ترقی میں شرماتے نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو، دینی ترقی میں شرمانا بھی نہیں چاہیے. ایک مرتبہ شروع کے تھوڑے دن، واقعی میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تھوڑے دن لوگ مذاق بھی اڑائیں گے، لیکن ایک مرتبہ اللہ تعالی نے اس پر کرم فرما کر یہ ارادہ فرما لیا کہ میں نے اس کو اپنا دوست بنانا ہے، اس کو اپنا مقبول بنانا ہے، پھر میرے دوستو وہی لوگ جو آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں وہی لوگ جوتیاں بھی اٹھائیں گے. ایک مرتبہ داڑھی رکھ لے ہمت کر کے، کہاں تک ضبط بیتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کہاں تک ضبط بیتابی اور کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. ہمت کر لے ایک دفعہ، ایک مٹھی داڑھی، بالغ کرے داڑھی، داڑھی بالغ ہو، بالغ داڑھی کیا ہے، وہ ایک مٹھی ہونی چاہیے، کیونکہ حکیم الامت یہ شعر سنایا کرتے تھے، داڑھی تو رکھ لی انہوں نے سن کی سی، یعنی تھوڑی تھوڑی تو رکھ لی کہ مولوی صاحب 40 قدم سے تو نظر آ رہی ہے، داڑھی تو رکھ لی انہوں نے سن کی سی مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی. یعنی ایک مٹھی داڑھی جو کہ بالغ داڑھی ہے، اور شرعی داڑھی یہی ہے میرے پیارے دوستو، لیکن مٹھی اپنی ہو. بیوی سے محبت سر آنکھوں پر ہے، لیکن بیوی کی مٹھی سے بھی ناپنا درست نہیں ہے. میرے مرشد نے فرمایا اس سے محبت تو کرے، اس کی غلطیوں کو معاف بھی کرے، جو اپنی بیٹی اور بہن کے لیے پسند کرتا ہے وہی معاملہ کرے اس سے، لیکن میرے دوستو اپنی مٹھی سے داڑھی کو ناپ لے اور اس کو بھی بالغ کر لے، کیونکہ نابالغ کی شادی نہیں ہوتی، جو روحانی طور پر نابالغ رہے گا اس کی روحانی شادی بھی نہیں ہوگی. تو تھوڑے دن کی تکلیف ہے، اور اب رہی بات کہ صاحب ہم دین کے لیے تکلیف کیوں برداشت کر لے، تو میرے پیارے دوستو دین کیا، دنیا کا کوئی ایک کام آپ ایسا بتا دیے جو بغیر تکلیف کے ہوتا ہو، ایک کام کہ جو بغیر تکلیف کے ہوتا ہو. نہ کھانا بغیر تکلیف کے پکتا ہے، نہ کھانا کمانا بغیر تکلیف کے ہے، نہ تجارت، نہ ملازمت، نہ بزنس، کوئی کام بغیر تکلیف کے دنیا میں نہیں ہوتا. تو ایک دینی میں کیا تکلیف کا رونا رونا، دنیا کے کام کے اندر بھی تکلیف ہے، تو اگر وہ تکلیف ہے لیکن انجام پر نظر رکھتے ہوئے اس تکلیف کو ہم برداشت کرتے ہیں، تو میرے پیارے دوستو شریعت و سنت کے جب معاملہ ہے تو انجام پر نظر رکھے، خصوصاً آخرت پر نظر رکھے. اگر آخرت پر نظر رکھے گا پھر انشاءاللہ تعالی وہ تکلیف تکلیف معلوم نہیں ہوگی، پھر وہ کلفت بھی الفت سے تبدیل ہو جائے گی. لہٰذا اللہ کی محبت کا الفی لگا لے، پھر وہ کلفت بھی الفت سے کہ الفی کی وجہ سے الفت میں تبدیل ہو جائے گا. تو میرے پیارے دوستو سنت پر عمل کرنا، اگر بوٹی گر جائے، نوالہ گر جائے، ہاں البتہ یہ ہے ایسے نوالے جو اٹھائے جا سکتے ہوں اس کو صاف کر کے کھا لے، جیسے بوٹی گر جائے دھو کر کھائی جا سکتی ہے. البتہ ایسی کوئی چیز ہو جسے اٹھایا نہ جا سکتا ہو تو اس کا بھی ادب کرے، اس پر ایسے اکرام کرے. وہ کیا ایسے کونے میں ایک جگہ ڈال دے جہاں پر چوٹیاں وغیرہ کھا لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ میرے پیارے شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت نے یہاں تک سکھایا کہ دیکھو دسترخوان پر روٹی ذرات وغیرہ گر جاتے ہیں, ایسی چیزیں گر جاتی ہیں جس کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس دسترخوان کو جا کر ایسی جگہ جھاڑ دو جیسے کیاری وغیرہ, یا ایسے کونے میں جہاں پر پاؤں نہ پڑتا ہو تاکہ رزق کی بے حرمتی نہ ہو. تو کیا ہوگا, چوٹی اور کیڑے وغیرہ وہ کیا کھا لیں گے رزق کو. اللہ اکبر, پتا چلا وہ رزق بھی رائے گا نہ جائے, وہ بھی کسی کے کام آ جائے. اور اسی طریقے سے آج کل ہمارے دسترخوان پر ٹیشو پیپر آ گیا, تو ٹیشو پیپر کے آنے کی وجہ سے دو سنتیں متروک ہو گئی. ایک تو انگلی چاٹنے کی سنت. امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی اپنی کتاب کے اندر, فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے وسطی درمیان والی انگلی کو چاٹتے تھے, درمیان والی انگلی مڈل, اور اس کے بعد شہادت کی انگلی اس کو چاٹتے تھے, پھر انگوٹھے کو چاٹتے تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے جو روایت منقول ہے اس میں تین انگلیوں سے کھانا یہ ثابت ہے آپ سے. لیکن وہ کھانے جو تین سے نہ کھائے جا سکتے ہو اس کو پانچ سے بھی کھانے کی اجازت ہے, اور ایسے کھانے جو ہاتھ میں قابو نہ آتے ہو اس کو چمچے سے کھا سکتا ہے. جیسے کھیر وغیرہ ہے, سوئیاں وغیرہ ہے, اس کو ہاتھ میں لینا, سوپ پینا ہے ہاتھ میں نہیں آ سکتا, اس کے لیے چمچے کا استعمال درست ہے. لیکن چاول کو ہاتھ سے کھایا جا سکتا ہے. لہذا چاول کے لیے بلا عذر چوٹ وغیرہ لگی ہے یا کوئی اور عذر ہے تو چمچے کا استعمال کرے, ورنہ بلا عذر نہ خود کھائے نہ اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائے, بلکہ اس کو سنت کا عادی بنائے کہ بیٹا ہاتھ سے کھانے کا اہتمام کرو. شروع سے ہم لوگ اس کی مشق کریں. تو لہذا کیا کرے, پہلے بیچ والی انگلی چاٹے, پھر شہادت کی انگلی کو چاٹے, پھر انگوٹھے کو چاٹے, اور اگر ضرورت پڑی ہو تو پھر چھوٹی انگلی کے بعد والی انگلی, اور پھر آخر میں چھوٹی انگلی کو چاٹ لیں. یہ انگلی چاٹنے کی ترتیب. اور دوسرا کام یہ کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا مستقل یہ سنت ہے. لہذا کھانے کا ہاتھ بھی دھوئے اور کلی بھی کرے, کیونکہ کلی کرنا بھی سنت ہے. ہاں اس کے بعد اب ٹیشو پیپر استعمال کر لیں. آخر میں جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں کھانے کے بعد اس کے لیے ٹیشو پیپر آپ استعمال کر لیں, کیونکہ کہتے ہیں صاحب ٹیشو پیپر ہے ذرا وہ بھی استعمال کرنا ہے. ذرا ہم بہت ہی ویل مینرڈ سیویلائز اور اپنے ایٹیکیٹس اور آداب اور طریقوں کو بھی دیکھنا. اچھا بھائی اب ٹیشو پیپر بھی استعمال کر لیجئے, لیکن تھوڑا سا وقت اور ٹائمنگ بدل دیں. ٹھیک ہے نا صاحب, یہ کچھ سنت کا مذاکرہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں بھی سنت پر عمل کا محتاج ہوں, اور ہم سب کو ہمارے گھر والوں اور دوستوں کو اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی سورہ زمر کی یہ آیت ہے, اور میرے مرشد نے یہ آیت کئی دفعہ سنائی, اور اس آیت کے ذیل میں تفسیر خازن کے اندر اور تفسیر بغوی کے اندر ان حضرات مفسرین حضرات نے اور علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر المانی, اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکاۃ شریف کی شرح مرقات کے اندر اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہے. وہ واقعہ سنانا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر, غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کو شہید کیا گیا, اور ان کی شہادت میں وحشی کا بھی ہاتھ تھا, یہ اس وقت غلام تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غزوہ احد کے اندر یہ معاملہ کیا گیا کہ ان کو مسلح کیا گیا, یعنی ناک کان وغیرہ کاٹے گئے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ کے اس حالت کو دیکھ کر اتنا رنج اور اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں 70 کافروں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا. چونکہ انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ براہ راست فرماتے ہیں, لہذا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. ایک قاعدہ, ایک اصول, ایک فارمولا, شریعت کا ایک فارمولا نازل ہو گیا کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف اور اذیت پہنچے تو اس کے لیے انتقام لینا جائز ہے, انتقام لے سکتا ہے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ بمثل ما عوقبتم بھی انتقام اتنا ہی لے سکتا ہے جتنی اس کو اذیت اور تکلیف ہو. جیسے اگر کسی نے گھوسا مارا تو مان لیجئے ایک گوسے کے مارنے کی ایک پیمائش ہے کہ 40 ڈگری کی پاور کے ساتھ، 40 ڈگری کے ساتھ کی قوت کے ساتھ اس نے گھوسا مارا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 40 ڈگری کی قوت ہو. اگر اس سے ایک اشاریہ زیادہ ہو گیا تو وہ ظالم ہو جائے گا. اگر کسی نے کہا الو تو اس کو الو کہنا جائز ہے، لیکن میرے مرشد فرماتے کہ نفس کو مزہ نہیں آتا جب تک پورے خاندان کو الو نہ بولے. کہ ہمارا مزاج ہے نا کہ اگر کسی نے تھپڑ مارا ہم گھوسا ماریں گے، اور اگر الو کا تو تو الو، تیرا باپ الو، تیرا دادا بھی الو. لہذا یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے، اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. شریعت نے ایک فارمولا دے دیا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا قول ملا علی قاری نے رحمت اللہ علیہ نقل کیا، اور میرے مرشد نے یہ بات سنائی کہ دو آدمی کبھی ولی اللہ نہیں بن سکتے، اللہ کے دوست دو آدمی کبھی اللہ کے دوست نہیں بن سکتے. نمبر ایک بخیل کنجوس، کنجوس آدمی ولی اللہ نہیں بن سکتا. نبی علیہ السلام جتنے تشریف لائے سب سخی تھے، لہذا اللہ تعالی جس کو فیض نبوت عطا فرماتا ہے اس کی طبیعت میں بھی سخاوت ہوتی ہے، وہ کنجوس نہیں ہوگا. فرمایا کہ کنجوس آدمی ولی اللہ نہیں بن سکتا، اور کنجوس کے معنی یہ ہیں کہ جو ضرورت پر ضرورت کے مطابق مال خرچ نہ کرے. یہ آسان سمجھانے کے لیے مثال ہے، تعریف ہے، کیونکہ بعض لوگ کہیں گے کہ جی ہم تو کنجوس نہیں ہیں، ہمارے یہاں شادی ہوئی، ہم نے اپنی شادی پہ 40 لاکھ روپیہ خرچہ کیا. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی شادی پر 40 لاکھ خرچہ کرنے کے باوجود بھی کنجوس ہو، وہ کیوں؟ اس کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے زکات نہ دی ہو. لہذا ایک آدمی زکات نہ دے کر، ایک آدمی زکات نہ دے کر بھی 40 لاکھ روپیہ خرچہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں خرچ کرنے کے باوجود کنجوس کہلائے گا، کیوں؟ اس نے زکات نہیں دی. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہو سکتا ہے فطرہ نہ دیا ہو. نمبر دو یہ ہو سکتا ہے کہ قربانی نہ کی ہو. اور یہ تین مثالوں کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں، جیسے اپنے علاقے کی مساجد یا اپنے علاقے کے مدارس یا اپنے علاقے کی دینی ضروریات کو پورا کرنا، یا اپنے رشتہ داروں میں کوئی آدمی ضرورت مند ہے، تو یہ 40 لاکھ روپیہ اپنی شادی پہ تو خرچہ کرتا ہے لیکن اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، تو اس کے باوجود یہ کنجوس کہلائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے یہ فارمولا؟ یہ ہے کنجوسی. لہذا مساجد مدارس کی دینی ضروریات، اپنی مسجد، اپنے مدرسہ، یہ اہل محلہ کی ذمہ داری ہے، اس کی نگرانی، اس کی نگہبانی. چاہے مسجد میں چندے کا ڈبا نہ لگا ہو، یہ تو ایک انتظامن اصل میں لگایا گیا ہے مسجد میں ایک چندے کا ڈبا، لیکن مسجد میں چندے کا ڈبا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. لہذا اس کے بغیر ہم اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ اب ہماری دینی ضروریات کے لیے جس مال کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت دی ہو ان کے لیے ضروری ہے. لیکن وسعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو آدمی امیر ہو وہ صرف وہی مال خرچ کرے. ہر آدمی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق مال خرچ کرنا یہ ضروری ہے. جیسے ایک آدمی دن میں 10 کپ چائے تو پی لیتا ہے، لیکن کہتا ہے صاحب میں غریب آدمی ہوں، میں کیسے مال خرچ کروں؟ ارے بھائی 10 کپ چائے تو پی سکتے ہو، 1 کپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تو اس کی ضرورت کے مطابق ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنے کتنے روپے کی شاہی سپاری، کتنے کتنے روپے کا گٹکا، کتنے کتنے روپے کا 2100 1100 جی ایم، اور کتنے کتنے روپے کی گولڈ لی پھونک لیتے ہیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ دین کے کاموں میں پیسہ، اور دینی ضروریات یا فلاحی کاموں میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہم لوگ غریب ہیں. یہ فارمولا ہو گیا نا. تو لہٰذا ایک آدمی، جو آدمی کنجوس ہو وہ علی اللہ نہیں بن سکتا، اور دوسرا وہ آدمی حضرت بایزید بستامی کو قول نقل کیا رحمت اللہ علیہ کا کہ ان الولی لا یکون منتقیما وان المنتقم لا یکون ولیا, کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ انتقام نہیں لیتا اور انتقام لینے والا کبھی اللہ کا ولی اور دوست بن نہیں سکتا. جس آدمی کے اندر انتقام ہو, اور میرے مرشد فرماتے کہ انتقام کا دنیا میں عذاب یہ ہے کہ وہ انتقام لینے والا آدمی کبھی چین سے رہ ہی نہیں سکتا. جیسے ہے فلاں نے مجھے ذلیل کیا اور فلاں نے, ہم گئے اور دعوت میں ہمیں فلاں جگہ نہیں بٹھایا, ہمیں کھانے کی ٹیبل کے قریب کیوں نہیں بٹھایا. اب وہ آدمی کو غصے میں پکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا, تو اب کیا ہر وقت اس کا دماغ خود ہی گرم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اور دل پریشان ہے کہ نہیں ہے. اور جس آدمی نے کہا اچھا بھائی کوئی بات نہیں, بیچارے کی کوئی مجبوری ہو گئی, اب نیک گمان قائم کر لیا کہ بیچارے کی چلو کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی, اس وجہ سے وہ ہمارے لیے ذرا وہ ہماری خدمت نہیں کر سکا یا ہمارے لیے اسپیشل وہ ٹریٹمنٹ نہ دے سکا, تو ایسا نیک گمان کیا, کہہ رہے کوئی بات نہیں, اسی وقت اس کا دل سکون سے بھر جائے گا. لہذا معاف کر دینا اتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے دوستو, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر فرمائے تو صبر جو ہے صبر کرنے والوں کے لیے نہایت خیر ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ دیا, قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دیا, اور اس صبر کا انعام دیکھیے. اب اس صبر کا انعام دیکھیے کہ وہی ویشی کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا, آسمان سے اللہ تعالی کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی ویشی کو اسلام کی دعوت دیجئے, آسمان سے فیصلہ ہو رہا ہے. صبر کا انعام دیکھیے کہ اس صبر کے بدلے میں ایمان جیسی دولت کے لیے پیشکش ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث شریف کے راوی ہے, فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت بھیجی وحشی کی طرف, وہ حیران ہو گئے. انہوں نے عرض کیا, کیونکہ اس زمانے کے کفار بھی مشرکین بھی قرآن پاک کو سمجھتے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کا قرآن پاک تو کہتا ہے ان من قتل و اشرک و زنا, کہ جس نے قتل کیا, جس نے شرک کیا, جس نے زنا کیا, یضاعف لہ العذاب, یلقی عذابا یضاعف لہ العذاب, اس کو تو ڈبل عذاب دیا جائے گا. تو حضرت وحشی کہتے ہیں کہ فکیف تدعونی الی دینک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے دین کی طرف کیسے بلا رہے ہیں, وقد فعلت ذلک کلہ, جبکہ میں نے یہ سارے کام کیے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ چونکہ وحشی کے ایمان کا فیصلہ, اسلام کا فیصلہ آسمان کی طرف سے تھا, لذا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ, فرمائے کہ اس وحشی کو دیکھو, ان کی قسمت کو دیکھو کہ ان کی خاطر سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آسمان پر ہے, اور آسمان سے سید الملائکہ جبرائیل کی بار بار تشریف آوری ہو رہی ہے. لہذا آپ کی نگاہ آسمان پر, اب آیت نازل ہوئی, الا من تابا, جنہوں نے کفر سے توبہ کر لی, شرک سے توبہ کر لی, وہ آمنا اور ایمان لے آئے, وہ عمل عملا صالحا, اور ہمیشہ نیک عمل کرتے رہے. اب یہ آیت بھیجی وحشی کے پاس, میرے مرشد فرماتے اب ان کے نخرے ہو رہے ہیں, ناز دکھا رہے ہیں, کیونکہ انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ سن لے اے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی کے جذب کا انتظام ہوتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں, پھر اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. انہوں نے جب یہ آیت بھیجی کہ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے کفر اور شرک سے, اور ایمان لے اور عمل صالح کرتے رہے, اب ان کا جواب دیکھیے, کہتے ہیں کہ میں کفر اور شرک سے توبہ کرنے کو تیار ہوں, ایمان لانے کو تیار ہوں, لیکن یہ جو عمل صالح کی قید ہے کہ ہمیشہ نیک عمل کرتے رہو. کہتے ہیں کہ لعلی لا اقدر علی, شاید کہ میں اس پر قدرت نہیں رکھتا, ھذا شرط شدید, یہ بڑی کڑی شرط ہے, بڑی سخت شرط ہے کہ جی چلو جی بھائی ہم ایمان لے آئے مسلمان ہو جائے, لیکن جناب یہ تو روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھو، ہر سال رمضان شریف کے روزے رکھو، زکات دو، فطرہ دو، قربانی کرو، ایک مٹھی داڑھی رکھو، پھر حسینوں سے نظر بھی بچاؤ، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، تو یہ تو بڑی کڑی شرطیں معلوم ہوتی ہے. ہاں، یہ بات جواب بھیج دیا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آسمان پر، سید الملائکہ تشریف لائے، اب آیت نازل ہو رہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو اگر جو اللہ سے شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشیں گے، مغفرت نہیں فرمائیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. یہ آیت بھیج دی گئی وحشی کی طرف. میرے مرشید فرماتے ہیں ابھی بھی ناز دکھا رہے ہیں، لہذا انہوں نے اب آگے کیا جواب، کہتے ہیں کہ ارانی بعدو فی شبہتن، ابھی بھی مجھے اس میں کچھ شک ہے، یعنی ابھی اس میں کچھ مجھے ڈاؤٹ ہے، کیونکہ ابھی راز اچھی طرح آؤٹ نہیں ہے، ابھی ڈاؤٹ ہے مجھے. وہ کیا ڈاؤٹ ہے؟ وہ ڈاؤٹ یہ ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، فلا ادری یغفر لی ام لا، کہ یہ بخشش اور مغفرت میرے لیے ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یغفر ما دون ذلک لمن یشاء اپنی مشیت اور ارادے کی قید لگا دی. اب پتہ نہیں یہ مغفرت میرے لیے ہے بھی کہ نہیں، لہذا ابھی مجھے اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے، اس لیے ابھی پورا رات آؤٹ نہیں ہوا، اللہ میاں سے کہلوا دیجئے کہ پورا رات آؤٹ کرے. گویا کے یہ جواب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، آپ کی نگاہ آسمان کے اوپر، اب اللہ تعالی کی طرف سے آیت نازل ہوئی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سن کر آپ اتنا خوش ہوئے، ایسی مسرت ہوئی آپ کو، کہ آپ نے فرمایا کہ ما احب ان لی الدنیا بهذه الآية، کہ مجھے اس دنیا کے اندر اس آیت کے مقابلے میں کچھ پسند نہیں ہے. دنیا و مافیا، اس آیت کے مقابلے میں مجھے کچھ پسند نہیں ہے. اب وہ آیت وہی ہے جو میں نے تلاوت کی تھی، کہ کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب انداز خطاب دیکھیے اللہ تعالی کا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے، یا عبادی، میرے بندے، اللہ تعالی نے اپنی طرف نسبت فرمائی کہ میرے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اب وہ ظلم چاہے کفر کا ہو، چاہے وہ ظلم شرک کا ہو، چاہے وہ ظلم جو ہے گناہ کبیرہ ہو، گناہ صغیرہ ہو، گناہ کی جتنی اقسام ہو، میرے دوستو در حقیقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے. اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، فرماتے دست ماچو پائے مارا می خورت، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلا رہا ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو کاٹ رہا ہوں، دست ماں چوپائے مارا می خورت، کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلا رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو کاٹ رہا ہوں. بے امان تو کسے جا کہ برت، اگر آپ کا امن نہ ہو، آپ کی طرف سے سلامتی نہ ہو، تو کون اپنی جان پر ظلم رحم کر سکتا ہے اور ظلم سے بچے گا. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں گناہ کرنا اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں ہے، در حقیقت گناہ کر کے ہم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ گناہ سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، لیکن ہمارا نقصان ہے. دنیا کے اندر یہ بھی نقصان ہے کہ گناہگار آدمی مخلوق کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے، گناہگار آدمی مخلوق کی نگاہ میں عزت نہیں پاتا، یہ کم نقصان ہے میرے دوستو، اور اس کو نیک لوگوں سے وحشت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت و مہربانی اور توفیقات روک دی جاتی ہے، نیک اعمال کی توفیقات سے گناہ کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے، علم دین سے محروم رہتا ہے، علماء اللہ والوں کی صحبت سے محروم رہتا ہے، یہ گناہ کی ایک نحوست ہے. اور فرما بردار پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کہ مخلوق میں عزت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور علم دین اور دین کی سمجھ اس کو عطا فرماتے ہیں. یہ نیک اعمال اور فرما برداری کا دنیا کے اندر بھی انعام ہے، اور رزق اس کو آسانی سے عطا فرماتے ہیں، اور گناہ کی نوسط ہے کہ رزق میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مصیبتیں مسلط کرتے ہیں جس کے اندر بھتہ خور بھی شامل ہے. کیا فرمایا؟ اسرفوا علی انفسہم. اب عنوان دیکھیے کیا فرمایا، کہ ایک تو میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو جب کوئی بچہ نالائقی کرتا ہے تو باپ بے شرمی کے کام کی وجہ سے اسے خود نہیں کہتا، بلکہ اپنے کسی خاص دوست کو کہتا ہے کہ دیکھو میرے بچے کو سمجھاؤ ایسی بے شرمی کے کام نہ کرے، شریف خاندان کا ہے، سید خاندان کا ہے، خاندان کی شرافت ہے، یہ کیا لڑکیوں کے چکر میں گھومتا ہے اور فلموں کے چکر میں گھومتا ہے. باپ خود کہتے ہوئے شرماتا ہے تو اپنے کسی خاص دوست کو جس پر اس کو اعتماد ہوتا ہے اس کے ذریعے سے کہلواتا ہے کہ میرے بچے کو سمجھاؤ ذرا یہ بے شرمی کے کام نہ کیا کرے. لہذا اللہ تعالیٰ کے یہاں پر رحمت ہے کہ ارحم الراحمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا کہ تاکہ ڈبل رحمت جمع ہو جائے، تاکہ ہمارے بندوں کو بالکل مایوسی نہ ہو، رحمت کے اندر ڈوبے. رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر پہ چھائیے. علامہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر فرماتے ہیں، اللہ والوں سے علماء ربانی سے خطاب ہے کہ رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر پہ چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے اسے برس کر بجھائیے. یعنی گناہوں کی آگ میں جل رہا ہے، اسے اللہ کی رحمت کا امیدوار بنا کر توبہ کی طرف راغب کرے اور مائل کرے تاکہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پیار اور رحمت عطا ہو جائے. اس لیے میرے مرشد نے سنایا کہ ایک عالم نے 100 برس تک اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مضامین بیان کیے، انتقال کے بعد خود ڈر رہے تھے کہ اللہ کے حضور میں جاؤں گا کیا اعمال لے کر جاؤں گا، تو ڈر اور کانپ رہے تھے. فرمایا کہ مرنے کے بعد خواب میں دیکھا تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تسلی دے کر فرمایا کہ رحمت سے شفقت سے فرمایا کہ تو نے میری مخلوق کو 100 برس تک میری رحمت کا امیدوار بنایا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس نہیں کروں گا، جا تجھے بخشش تیری بخشش کرتا ہوں، جنت میں جا. باپ سکھاتا ہے، باپ کی شفقت سکھاتا ہے بیٹے کو، چچا کہتا ہے، دوست کہتا ہے ارے بیٹا یہ کیا کام کرتا ہے، کہتا نہیں ابا میرا بڑا غصے والا ہے، وہ مارے گا مجھے اب اگر اس کو پتا چلا یا مجھے پکڑ لیا. کہا بیٹا گھبرا مت، تیرے باپ نے مجھے بھیجا ہے، اگر بھیجا ہے معاف کرنا چاہتا ہے تبھی تو بھیجا ہے، جا تو کر، باپ کے پاؤں پکڑ لے. تو کہے گا نہیں مجھے شرم آتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. کہا دیکھ اتنی زندگی گزری، تیرے باپ نے تجھ پر کتنی شفقتیں کی، کبھی تجھ پر ہمیشہ اپنے غصے کو ضبط کیا، کبھی مارا نہیں، پٹائی نہیں کی تیرے ساتھ، تو کیوں آ جا، جا معافی مانگ لے، مایوس مت ہو. وہ سمجھاتا ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے چاہے کفر بھی انہوں نے کیا ہو، شرک بھی کیا ہو، گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، لیکن ہماری رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ اکبر، کتنی رحمت سکھا دی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ڈنڈا دکھایا کہ جو میرا بندہ میری رحمت سے نا امید ہوگا، جہنم کا ڈنڈا دکھایا کہ جہنم بھیج دیں گے. ارے ظالم، جب ہم اپنی رحمت کے دریا انڈیلنے کے لیے تیار ہیں اور تو شرماتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کیسے بخشیں گے. اس لیے حکیم الامت نے فرمایا کہ بعضے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف فرمائے گا، فرماتے ہیں کہ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بڑا متواضع ہے اور در حقیقت یہ نہایت درجے کا متکبر ہے، یعنی اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہو. پھر آگے دیکھیے عجیب جملہ ہے، علمی اس میں مزہ ہے کہ کیا فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اب علمی مزہ کیا، نمبر ایک انا سے تاکید کر دی، کلام کو مؤکد کر دیا، اور یہ تاکید جو ہے اس سے تسلی ہوتی ہے، بندوں کی تسلی کے لیے انا کی تاکید لگا دی کہ بے شک، جس کا ہمارے یہاں ترجمہ اس طرح بھی کرتے ہیں اور تحقیق کے ترجمہ بھی ہوتا ہے کہ بے شک، اور پھر جملہ اسمیہ کے ساتھ تعدل کیا. اور جملہ اسمیہ کا قاعدہ ہے, علمی قاعدہ یہ ہے کہ جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے, یعنی ثابت بھی ہے اور ہمیشگی رہے گی. لہذا دو تاکید ہو گئی, دو تسلی ہو گئی. تیسری تسلی کیا ہے؟ الذنوب کا الف لام استغراق کا ہے, یعنی گناہ کی جتنی اقسام ہے وہ سب اس میں شامل ہو گئی. لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ارے صاحب میں نے تو فلاں گناہ اتنا زیادہ کیا ہے, اتنے برس شراب پی ہے, اتنے برس زنا کیا ہے, اتنے برس بدماشی کیا ہے, اتنا زمانہ داری نہیں رکھی, اتنی نمازیں قضا کی ہیں, اور اتنا زمانہ میں نے شلوار ٹخنوں سے نیچے کیا ہے, اتنا زمانہ گناہوں میں ملوث رہا ہوں, کیسے مجھے بخشیں گے؟ لہذا الذنوب کا الف لام استغراق کے لیے لگا دیا, چاہے گناہوں کی اقسام ہو یا گناہ کی مدت بھی, وہ بھی اس کے اندر آ گئی. دیکھیے یہ نقطہ کیسا ہے, مدت بھی گناہ بھی آ گئی, اور پھر آگے ایک تاکید اور لگا دی. تین تاکید کے بعد ایک تاکید اور, جمعیہ. ارے جمعیہ کی ضرورت نہیں تھی, وہ کافی تھا, جمعیہ لگا دیا, یعنی تمام گناہوں کو بخش دے گا. اللہ اکبر. یعنی ایسا ہی ہے کہ جیسے باپ کا دوست سمجھائے, ارے بیٹا تیرے ابا تیری تمام خطاؤں کو معاف کرے گا, تیرا قرضہ بھی ادا کرے گا, اور تجھے ٹویوٹا کرولا گاڑی بھی دلائے گا, اور چاند جیسی دلہن سے تیری شادی بھی کر دے گا. لیکن میرے مرشد نے ایک بات فرمائی, فرمایا کہ جو عقل مند باپ ہوتا ہے نا, وہ زیادہ حسین بیوی بیٹے کے لیے نہیں لے کر آتا, تو اس کو پتا ہے ہر وقت اس میں گھسا رہے گا, ہمیں پوچھے گا ہی نہیں. لیکن یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے بھائی, اس لیے گھبرانا نہیں کہ جی ہمارا تو شوق ہے کہ ہمیں جو ہے وہ چودھری کے چاند کی طرح چاہیے. تو لیکن اس وقت یاد رکھنا چاہیے کہ جب چودھری کا چاند ہو گیا تو اس کا کمال شباب کمال حسن ہے, اب پندرہویں کا چاند بھی شروع ہوگا. یہ نقطہ یاد کر رکھنے گئے نا جناب. لہٰذا اس لیے ہمارے اکابرین نے, بڑوں نے اس کی فکر نہیں کی کہ حسین زیادہ ہو, مالدار ہو, خوبصورت ہو, بلکہ اس کی فکر کی کہ دیندار ہو. اس کا دیکھنا چاہیے, یہ نہ ہو کہ جہیز کے اندر یہ بھی لائے گی, وہ بھی لائے گی, فلاں بھی ہوگا, گاڑی بھی ہوگی, اور فلیٹ بھی ہوگا. تو فلیٹ لے کر آئے گی تو ماں باپ کے ساتھ تھوڑی رہنے دے گی, وہ کہے گی میرا فلیٹ ہے, اسی میں آ کر رہا ہے, خبردار جو مانگی آپ کو. ایسی لانی ہوگی تو پھر وہ بھی یہی کرے گی. اور اگر دیندار کا انتخاب کیا تو کہے گی ہاں آپ جائیے, آپ کے ماں باپ کا حق ہے, آپ ان کو خرچہ کیوں نہیں دیتے ہیں, یہ کیا بات ہے, آپ ان کو خرچہ دیں, ان کا خیال رکھیں. اگر فلاں بھائی کے ساتھ ماں رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کے بھی ماں باپ ہیں, وہ آپ کو بھی ان کو پوچھنا چاہیے, وہ خود سکھائے گی. اور ایسا واقعہ ہے جناب, اس لیے تو پیش کر رہا ہوں میں کہ یہ کوئی کہے کہ جی ماں فلاں بھائی کے ساتھ رہتی ہے, اب مجھے کیا ضرورت ہے, اس کی ذمہ داری ہے. ہاں میرے دوستو, ہر بیٹے کو سوچنا چاہیے. مان لو کہ وہ بھائی ویل سیٹ بھی ہے, امیر بھی ہے, لیکن اگر ہم اپنی ماں کو کچھ خرچہ دیتے ہیں, کچھ تحفہ پیش کرتے ہیں, تو یاد رکھنا چاہیے ماں ضرورت مند نہیں ہے, ہم ضرورت مند ہیں. ہمارے ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے. اس لیے اسے دینا چاہیے کہ اماں آپ کے پاس پیسہ ہے ہمیں معلوم ہے, باپ بھی امیر ہے, لیکن بیٹا اس لیے اسے دے, کیوں کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے, تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. اس نیت سے باپ کو دے, اس نیت سے نہ دے کہ ابا کو ضرورت ہے. اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے, یہ جو ہم اپنے ماں باپ پر بھی خرچہ کرتے ہیں نا, اس پر بھی اجر ملے گا, یعنی یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ مانے جس پر اجر ملتا ہو. لیکن ابا کو بول کر نہ دینا کہ ابا یہ لیجئے, ابا پوچھے یہ کیا ہے, کہ ابا یہ صدقہ ہے, اٹھا کے منہ پر مارے گا, نالائک مجھے صدقہ کھلاتا ہے. تو صدقہ کے معنی صرف وہ والا صدقہ نہیں ہوتا بھائی, وہ اجر اور نیکی کے معنی میں ہے. یعنی ہم جو اپنے ماں باپ پر, اپنی بیوی پر, بچوں پر جو خرچ کرتے ہیں, اس میں بھی اجر اور ثواب ملتا ہے. لہذا اگر بیوی مرنڈا مانگے تو مرنڈا پلا دینی چاہیے اسے, اس پر بھی ثواب ملے گا. کیونکہ کبھی کبھی وہ کہے گی ذرا مجھے ریشمی کباب کھلا دیجیے, تو اگر گنجائش ہے تو کیوں منع کرتا ہے, یاروں کو تو کھلاتا ہے, تو وہ بھی تو یار ہے, شریک سفر ہے. اس نیت سے ہو کہ چلو وہ ریشمی کباب کھلاؤں گا, خوش ہو جائے گی, صبح پراٹھا مزیدار بنا کر دے گی. تو اس نیت سے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے, یہ بھی ثواب ہے, یاد رکھنا.
ماں باپ کو خوش کرنے کی نیت سے کوئی لطیفہ بھی سنائے، بیوی کو خوش کرنے کی نیت سے لطیفہ بھی سنائے، اس پر بھی اجر ملے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا. فاضل صاحب کہتے ہیں کہ صاحب آپ کیا بتائیں، آپ کو پتہ نہیں ہماری بیوی کیسی ہے. تو اس کے لیے ایک فارمولا یاد کر لیں. ایک میاں بیوی لڑتے بہت تھے، ان کے پڑوس میں ایک گھر آیا، آباد ہوا، ان کے گھر سے ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی تھی. تو ایک دن شوہر آفس سے آیا تو بیوی نے شوہر سے کہا دیکھو ہم لوگ کیسے منحوس ہیں، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. وہ دیکھو برابر والے کتنا اچھا گھر ہے، ہر وقت ہنستے رہتے ہیں. آپ جائیے نا پوچھ کر آئیے کہ کیا وجہ ہے، ان سے ترکیب پوچھیے. اس نے کہا بہت اچھا جاتا ہوں. اس نے کہا واقعی بات تو ہے، تو انسان جو لڑتا ہے چین اس کو کہاں ملتا ہے، چین اسے بھی نہیں ملتا، ہر وقت کڑ 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 کی. اب وہ گیا تو دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی دیر میں ایک آواز آئی، دروازہ کھلا اور شوہر ہنستا ہوا باہر نکلا. اس نے دیکھا ماشاءاللہ. اس نے کہا بھائی صاحب ہم آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، ہم لوگ میاں بیوی ہر وقت لڑتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، تو یہ فارمولا طریقہ ہمیں بھی سکھا دیجیے. اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیا آپ لوگ میاں بیوی لڑتے نہیں ہیں؟ جی ہم بھی لڑتے ہیں. کہا پھر ہنستے کیسے؟ یہ تو بڑا آسان فارمولا ہے. کہا جب میری اور میری بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو میری بیوی مجھے اٹھا کر کوئی برتن مارتی ہے، اگر مجھے لگ جاتا ہے وہ ہنستی ہے اور نہیں لگتا تو میں ہنستا ہوں. میرے پیارے دوستو، یہ جو شفقت اور رحمت سکھائی کہ باپ کہتا ہے کہ دیکھو، دوست کہتا ہے کہ بیٹا گھبراؤ مت، تمہارا باپ بہت شفیق اور مہربان ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہلوا دیا کہ گھبراؤ مت، کہ تمہارا جو ربا ہے جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہارے جس نے ماں کے پیٹ میں تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا، جہاں دنیا کی کوئی چیز اور طاقت وہاں رزق نہیں پہنچا سکتی تھی، جس نے وہاں ایسا انتظام کیا، اس مولا کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہو، وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. اور وہ کیسا مولا ہے؟ انہو ہو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں غفور کے ساتھ رحیم کی صفت اس لیے آئی کہ بخشتا کیوں ہے؟ شان رحمت کی وجہ سے. واہ. رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجیب بات یاد آئی، وہاں کا ایک مضمون ہے، وہاں رومی فرماتے ہیں کہ آفتابت بر حدثہ بھی زنت، کہ اللہ آپ کا آفتاب اور سورج کا یہ عالم ہے کہ جب وہ گوبر پر، جانور کے گوبر پر پڑتا ہے تو سورج کی شعاؤں سے گوبر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو آفتاب کی شعاؤں سے سخت ہو جاتا ہے، سالڈ بن جاتا ہے، اس کو نان بائٹ لے جا کر تندور میں ڈالتا ہے، اسے روٹی پکاتا ہے، اور ایک حصہ سورج کی شعاؤں سے سیال اور لکوڈ بن کر زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر سنبل، ریحان اور سوسن، پھول اور پھل پیدا ہوتے. تو ہمارے شیخ نے یہ جب شعر پڑھایا، مولانا روم کیا یہ شعر، تو فرمایا کہ دیکھو معروم کے اس مضمون میں اللہ کی محبت کا اور معرفت اور رحمت کا کتنا زبردست مضمون ہے، کہ اللہ آپ کا سورج، آپ کا آفتاب وہ دلیل نہیں دیکھتا، وہ ڈگری اور سند نہیں دیکھتا، بلکہ گوبر جیسی غلیظ اور حقیر چیز پر جب اس کی شعاؤں سے یہ اثر ہے کہ لطف عام میں تو نمی جو یہ سند، تو اے اللہ تعالیٰ آپ رحم فرمانے میں، بخشش فرمانے میں اور مغفرت فرمانے کے اندر آپ ڈگری اور سند نہیں دیکھتے. جب آپ کے سورج کا یہ حال ہے کہ آپ نے سورج کو پیدا فرمایا، وہ مخلوق ہے، جب مخلوق سورج اپنی شعاؤں کو اتنا عام کرتا ہے اور گوبر پر بھی عنایت اور مہربانی کرتا ہے، تو اللہ آپ تو سورج کے پیدا کرنے والے ہیں، آپ تو سورج کے خالق ہیں، کیسے نہیں آپ ہمارے گناہوں کو بخشیں گے؟ اور آپ گناہوں کو بخشنے میں ڈگری اور سند کو نہیں دیکھتے کہ جو بہت عبادت گزار ہوگا، جو بہت ہمارے راستے میں مال خرچ کرے گا، اور جو بہت توبہ کرے گا، اور جو بہت حج و عمرہ کرے گا، ہم اسی کو بخشیں گے. نہیں، بلکہ جس بندے نے شرمندگی سے، ندامت سے اللہ کے حضور میں ایک آنسو گرا دیا، دل ندامت سے بھرا ہے، بس اللہ تعالی کا فضل و رحمت کا آبشار اسی پر انڈیل دیا جائے گا. تو جو اللہ تعالیٰ اتنے شفیق اور مہربانی فرمانے والے ہیں، لہذا جب یہ آیت حضرت وحشی کے پاس پہنچی تو جب یہ آیت سنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ما احب ان الدنیا بهذه الآية، اس دنیا مافیا کے اندر اس آیت سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے. تو حضرت وحشی کے پاس جب پہنچی تو کیا کہا؟ فجا واسلما، کیا فرمایا؟ نعم هذا، یہ آیت تو بڑی بہترین ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا راز آؤٹ کر دیا، مغفرت کا راز آؤٹ کر دیا، عنایت و مہربانیوں کا راز آؤٹ کر دیا. لہذا آئے اور اسلام قبول کر لیا. اب آپ دیکھیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صبر انتقام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا. اب آپ اس سے یہ تصور کریں، میرے مرشد یہاں پر ایک بات فرماتے ہیں کہ دیکھو وحشی نے کفر کیا، شرک کیا، قتل کیا، کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ان پر ہو گئی. فرمایا کہ تم اتنے گنہگار تو نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور ان جیسے گناہ تو نہیں کیے. جب اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ان پر ہو سکتی ہے تو ہم پر اور تم پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ لہذا میرے مرشد یہاں ایک بات اور فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دینے میں کمی نہیں ہے، در حقیقت ہمارے لینے میں کمی ہے. ان کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے لینے میں کمی ہے. اس کے بعد حضرت وحشی، بس واقعی ان کی ایک دو باتیں سنا کر ختم کرتا ہوں. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وحشی، تم کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم تازہ ہو جاتا ہے اور غم تازہ ہو جاتا ہے، لہذا تم میرے سامنے مت آئے کرو. یہ آپ کی محبت میں مدینہ شریف سے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا اس کے بعد آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف لشکر بھیج رہے تھے، تو اس لشکر میں یہ بھی شامل ہو گئے. اور ان کو ایک دکھ رہتا تھا اور وہ دکھ یہ تھا کہ ہائے مجھ سے یہ کیا نالائقی ہوئی جس کی وجہ سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھایا. اور وہ یہ دکھ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا، لہذا ان کو تکلیف تھی. اب وہ جو آیت ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، پس اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ سیئات کو یعنی برائیوں کو حسنات یعنی نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں. اب ان کے لیے آیت کا ظہور کیسے ہوا؟ کہ مسیلمہ کذاب کے لشکر میں یہ شامل ہوئے اور انہوں نے، کیونکہ یہ نیزہ پھینکنے کے ماہر تھے، تو مسیلمہ کذاب کو نیزہ پھینک کر انہوں نے قتل کیا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے یہ کام کروا دیا کہ مسیلمہ کذاب کو ان کے ہاتھوں سے قتل کروا دیا. لہذا خود فرماتے ہیں علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر المانی کے اندر یہ بات لکھی جو میرے پیارے شیخ اور مرشد نے سنائی. فرماتے ہیں کہ خود فرماتے تھے حضرت وحشی کہ قتلت فی جاہلیتی خیر الناس، میں نے اپنی جاہلیت کے زمانے میں ایک بہترین انسان کو قتل کیا. وقتلت فی اسلامی شر الناس، اور اپنے اسلام کے زمانے میں ایک بدترین انسان کو قتل کیا. لہذا یہاں میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل صالح، ایمان لانے، توبہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی کو نیکی سے تبدیل کر دیا. فرمایا اسی طرح سے جو بندہ جس گناہ میں مبتلا، مان لو داڑھی نہیں رکھی، اب ایک مٹھی داڑھی رکھ لی، بس یہ کیا ہو گیا؟ سیئات جو حسنات سے تبدیل ہو گئی. اب پہلے داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے یہ شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے تو فرشتہ اس کا مستقل داڑھی نہ رکھنے کا گناہ لکھ رہا ہے. اب عالم یہ ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لی، اب یہ کھانا بھی کھا رہا ہے، اب یہ سو بھی رہا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے لیے مسلسل داڑھی رکھنے کے لیے نیکی لکھ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ سیئات حسنات ہو گیا. پہلے یہ گانے گایا کرتا تھا، اب اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہوا، اب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے. تو یہ کیا ہے، سیاد حسنات سے تبدیل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے عمرے پر حج پر بلا دیا، اب وہاں صدائے لگا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب کیا ہوا، پہلے وہ گانا گا رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا توفیق دے دی، اب لبیک کی صدائے اس کی زبان پر جاری ہیں. اس لیے فرمایا کہ ایک مرتبہ سچے دل سے، صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، پھر اللہ تعالیٰ جو پرانے گناہ ہیں ان سیئات کو، پرانے گناہوں سے کو خود نیکی سے تبدیل فرمانے کا انتظام فرمائیں گے. اور تم مست ہو کر یہ شعر پڑھو گے، سن لے دوست جب بھیام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے کہ اللہ اکبر، یا اللہ آپ کا کیسا حسن کا انتظام ہوا کہ پہلے میں گناہوں میں فلم دیکھنے جا رہا ہوں یا گناہوں میں جا رہا ہوں تو اوروں کو بھی جا رہا ہوں، اب نتیجہ کیا ہے کہ جناب کوئی کسی اللہ والے کا، کسی عالم کا یا ان کے غلاموں کا بیان ہے، کہہ رہے چلا آپ چلو جناب چلو، ہم ان بیان میں چلے. اب وہ کیا ہے، وہی چیز اس کی تبدیل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت مبارک کے صدقے میں اپنی شان رحمت ہم پر بھی، میرے مرشد فرماتے ہیں نیاگرا فال کی طرح برسا دے، کہ اللہ نیاگرا فال تو آپ کی مخلوق ہے، آپ کی مخلوق ہے، اور اس کے نیچے جو آتا ہے وہ پانی سے بچ نہیں سکتا. یا اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت کا غیر محدود، اپنی رحمت کا غیر محدود نیاگرا فال ہماری جانوں پر برسا کر ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا دیجئے. دعا کر لیجئے یا اللہ اپنی اس آیت مبارکہ کے صدقے میں اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے اس جذب کے واقعے کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت انڈیل دیجئے. اور اے کریم مالک، اگر ہم آپ کا نبی بننا چاہیں تو آپ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے، اور نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر ہم سب کو 100% اپنا فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو جس مشکل میں گرفتار ہے، یا اللہ تعالیٰ چاہے جانی مشکل ہو، چاہے مالی مشکل ہو، چاہے بیماری کی مشکل ہو، چاہے قرض کی مشکل ہو، یا کسی ظلم کی مشکل ہو، یا اللہ عافیت اور راحت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اس مشکل سے ہم سب کو نکال دیجئے اور عافیت نصیب فرما دیجئے، ہماری جانوں کو جس فرما کر اپنا مقبول اور محبوب بندہ ہم سب کو بنا دیجئے، اپنی دوستی اور ولایت کے لیے ہم سب کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، شریعت و سنت کے مطابق اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے کریم مالک، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے، صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما. جو اپنے بیٹوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور ہم سب کو، ہماری اولاد کو نیک صالح فرما بردار اور اللہ والا بنا دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اے اللہ ہماری جان کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے مال کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہماری دکان، ہماری تجارت، ہماری املاک کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجئے. اے کریم مالک، اپنی شان رحمت کے صدقے میں ہم سب کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کو، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، اور یا اللہ کافروں کو بھی یا اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت ہدایت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ چوٹیوں پر رحم فرما، بلوں میں، مچھلیوں پر رحم فرما، سمندروں میں، دریاؤں میں، پرندوں پر رحم فرما، فضاؤں میں، جانوروں پر رحم فرما، جنگلوں میں اور دریاؤں میں. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی اس آیت کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پیارا مقبول بنا دیجئے، کسی کو بھی یا اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائیے، 100% اپنی شان رحمت سے یا اللہ ہم سب کو حصہ عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی.